السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
افغانستان میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستانی وزیر اعظم کا بیان. پاکستانی فوج کے سربراہ کا افغان صدر اشرف غنی سے رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد. دہشت گردی کے خلاف 4 ملکی فوجی اتحاد سے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی. پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
سری نگر کی درگاہ حضرت بل میں جلسے آزادی کے انعقاد کو روکنے کے لیے نئی دہلی کے زیر انتظام. کشمیر میں کرفیو.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی جماعت ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایران کو اسی دن نقد رقم فراہم کی جا رہی ہے جس دن اس نے 4 امریکیوں کو اپنی قید سے رہا کیا. صدر اوباما نے اس بات پر شدید شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امریکہ روس پر بحیثیت شراکت دار اعتماد کر سکتا ہے. اور برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں اولمپک گیمز آج شروع ہو رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اپنی شہری ہوا بازی کے 6 ماہرین اور ایک روسی شہری کو طالبان کی تحویل سے چھڑانے کی کوششیں کر رہا ہے. یہ افراد ایک سویلین ہیلی کاپٹر میں سوار تھے جسے افغانستان کے لوکر صوبے میں ہنگامی طور پر اترنا پڑا اور افغان طالبان نے ان افراد کو یرغمال بنا لیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے صوبہ لوگر میں جمعرات کو ہنگامی لینڈنگ کرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے حکومت پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں. افغانستان کے صوبہ لوگر کے ایک دور دراز علاقے میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والا سویلین ہیلی کاپٹر پنجاب حکومت کا تھا اور اس پر 6 پاکستانیوں کے علاوہ ایک روسی شہری بھی سوار تھا. ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے بعد اس میں سوار تمام افراد کو طالبان نے یرغمال بنا لیا جن کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت متعلقہ افغان عہدیداروں سے مسلسل رابطے میں ہے اور ہیلی کاپٹر کے عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کیے جائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والے تمام افراد کے تحفظ سے متعلق گہری تشویش ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے افغان حکومت سے پہلے ہی درخواست کی جا چکی ہے، جبکہ ان کے بقول کابل میں پاکستانی سفارت خانہ بھی اس سلسلے میں مسلسل کوششیں کر رہا ہے.
تو ہم رابطے میں ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور آلریڈی ریکویسٹ کی بھی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بتائیں کہ اس کے ویئر اباؤٹس، جو ہیلی کاپٹر کے ٹیریٹری میں آ کے ٹرینڈ میں صحیح تو اس کے ہمیں بتا دیں ویئر اباؤٹس اور اس کے جو کرو کا اسٹیٹس کے کہاں ہے کیا ہوا.
ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کو افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ پاکستانی ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کی بحفاظت بازیابی میں کردار ادا کریں. اس سے قبل جمعرات کی شب جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس ضمن میں مدد کی درخواست کی تھی. پاکستانی حکام کے مطابق ضروری مرمت کے لیے جانے والے اس ہیلی کاپٹر کی منزل پاکستان سے ہوتے ہوئے روس تھی. حکام کے مطابق روسی ساخت کے M-70 ہیلی کاپٹر کی افغان فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت لی گئی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے فوجی ترجمان نے دہشت گردی کے خلاف 4 ملکی فوجی اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کے اس فوجی اتحاد سے دہشت گردی کے خلاف علاقائی کوششوں میں مدد ملے گی. مزید تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر محمد اشتیاق.
پاکستانی فوج کی طرف سے رواں ہفتے ہی انسداد دہشت گردی کے لیے تشکیل دیے گئے چار ملکی فوجی اتحاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف خطے کی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے چین کے شہر اورومچی کا دورہ کیا تھا، جہاں دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا اعلان کیا گیا، جس میں چین، افغانستان، تاجکستان اور پاکستان شامل تھے۔ اس موقع پر چاروں ممالک کے اعلی عسکری کمانڈر موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر علاقے میں ہونے والی فوجی مشقوں کا جائزہ بھی لیا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ چار ملکی فوجی اتحاد نے دہشت گردوں کے مالی وسائل روکنے کے طریقہ کار کے علاوہ خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار ممالک نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط رابطوں، کاروائیوں اور فورسز کی تربیت پر اتفاق کیا ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ اتحاد اہم ثابت ہو سکتا ہے۔
دیکھیے، مفید تو بہت ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خطے کے ممالک بہت زیادہ خود اس میں شامل ہیں اور ان کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہیں، وہ خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں اور کیونکہ ان کے اپنے ملکوں میں امن اس سے متعلق ہے، تو اس وجہ سے ان کی کوششیں تو میرے خیال کے مطابق بالکل مخلصانہ ہوں گی اور صحیح سمت میں ہوں گی۔
واضح ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو تو بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا ہے، تاہم چین کو بھی اپنے مغربی علاقے سنکیانگ میں ایسے ہی خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر سے روزانہ کی نیوز بریفنگ میں جب دہشت گردی کے خلاف چار ملکی فوجی اتحاد کی تشکیل سے متعلق رد عمل جاننے کے لیے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اسے غیر مفید نہیں سمجھتے۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اسکالرز اور مذہبی شخصیات نے زور دیا ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کیے جائیں۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ورکشاپ میں یہ تجویز پیش کی گئی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا سامنا ہے، جبکہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی جڑیں تقریباً تین دہائیوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جہاں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم ہیں، وہیں مذہبی دانشوروں اور ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ مذہب اور مسلک پر مبنی تفریق کو ختم کرنے کے لیے متبادل بیانیاں ترتیب دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں غیر سرکاری ادارے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بعض دیگر تنظیموں کے اشتراک سے پانچ روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں فرقہ وارانہ منافرت کو ختم کر کے ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متبادل بیانیاں ترتیب دینے پر زور دیا گیا۔ ورکشاپ میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، ماہرین تعلیم اور سلامتی کے امور سے متعلق ماہرین شریک ہوئے، جنہوں نے متبادل بیانیوں کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کے لیے کوششوں کو منظم کرنے پر زور دیا۔ معروف مذہبی دانشور ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مختلف مذہبی رہنما ایک عرصے سے حکومتوں کو متبادل بیانیاں ترتیب دینے کے لیے کہتے آئے ہیں اور اس ضمن میں اپنی خدمات پیش کرنے کا بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ان کے بقول اس بارے میں حتمی اختیار حکومت وقت کے پاس ہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا جواز پیش کرنے والوں کے ان کے بقول من گھڑت نظریات سے نمٹنے میں جہاں دیگر پہلو توجہ طلب ہیں، وہی متبادل بیانیاں اس میں اولین حیثیت کا حامل ہے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ کاؤنٹر نریٹو تو ہے نہیں، لیکن ضرب عزت اپنے ختام کو پہنچ رہی ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے حکومت کوششیں اور کافشیں بھی اپنے ختام کو پہنچ رہی ہیں۔ اگر نریٹو وہ بیانیاں جس کے اوپر دہشت گردیوں نے اپنی دہشت گردی کی بنیاد رکھی ہے، اگر وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، پریویل کرتا رہتا ہے، تو وہ تو یہ تو صرف چند مورے پٹے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو پیچھے موجود ہیں، ہمیں تو اصل میں اس کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں کہ متبادل بیانی کے پرچار کے ساتھ ساتھ اسے نصاب تعلیم میں شامل کر کے ملک میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے حصول میں مدد لی جا سکتی ہے۔
اتنا اہم معاملہ جس پر پوری مملکت کے امن کی بنیاد ہے اور پورے ملک کی معاشی ترقی کی بنیاد جس امن پہ ہونی ہے، اس کے لیے کہیں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے باقاعدہ طور پہ نصاب کا بھی حصہ بنایا جانا چاہیے، جس میں حقوق انسانی کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی خیال رکھا جائے اور بتایا جائے جس میں لوگوں کو کہ ہم نے صرف اپنے حقوق لینے نہیں ہیں, دوسروں کے حقوقوں کو حقوق ہمیں ادا بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہیں پر کسی پہ جبر ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے.
حکومت نے حال ہی میں نصاب تعلیم میں تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف اقدام کیے ہیں اور اسلام کے فہم کو صحیح معنوں میں فروغ دینے کے لیے قرآن کو باقاعدہ طور پر تعلیم کا حصہ قرار دینے کا بتایا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے صوبے آسام میں ایک ہفتہ وار بازار میں دہشت گردی کی فائرنگ سے 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آسام میں کوکراجھار شہر کے مصروف ترین بالاجن بازار میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے. علاقے میں گشت لگا رہے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے جوابی کارروائی کی جس میں ایک حملہ آور مارا گیا. پولیس کو اب تک 13 لاشیں ملی ہیں اور علاقے میں تلاشی مہم چل رہی ہے. حملہ آوروں کے قریبی عمارتوں میں روپوش ہونے کا شبہ ہے. آسام کے ڈی جی پی مکیش سہائے نے میڈیا کو بتایا کہ یہ حملہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ NDFB سونجیت گروپ نے کیا ہے. آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونوال نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو حملے کی تفصیلات بتائیں. NDFB نے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کو حملے کی دھمکی دے رکھی تھی اور کوکراجھار میں حملے کا اندیشہ پہلے سے ظاہر کیا جا رہا تھا. مرکز کی جانب سے وہاں اضافی فورس بھیجی جا رہی ہے تاکہ آسام حکومت کی مدد کی جا سکے. جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجوجو نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ واقعتاً کتنے لوگ مارے گئے ہیں. ہماری توجہ اس پر ہے کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا سکے. ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے AK-56 رائفل اور چینی ساخت کے گرینیڈ برامد ہوئے ہیں. کوکراجھار بوڈولینڈ ٹیریٹوریل کاؤنسل کا مرکز ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ حملہ آور ممنوع بوڈو گروپ کے ہی ہوں گے جو کہ بوڈو قبائل کے لیے الگ ملک کے مطالبے کی تحریک چلا رہے ہیں. اس سے قبل بھی وہ متعدد حملے کر چکے ہیں. کوکراجھار علاقے میں مسلمانوں کی خاصی آبادی ہے. اس سے پہلے انہوں نے مسلم آبادیوں پر حملے کیے تھے اور متعدد افراد کو ہلاک اور بہت سے مکانوں کو نظر آتش کیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
صدر باراک اوباما نے اس بات پر شدید شکوک کا اظہار کیا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امریکہ روس پر بحیثیت شراکت دار اعتماد کر سکتا ہے. جمعرات کو پینٹیگون میں قومی سلامتی کونسل کے ساتھ داعش کے خلاف جنگ کے امور پر تبادلہ خیال کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں صدر اوباما نے کہا کہ میں اس بارے میں پر اعتماد نہیں ہوں کہ ہم روس اور ولادیمیر پوٹن پر اعتماد کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم جنگی کارروائیوں کو دراصل ختم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ شاید روس بھی شام میں تشدد کے خاتمے میں مدد کے قابل نہیں ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ چاہتا ہو یا اس کا بشار الاسد پر مناسب اثر و رسوخ نہ ہو. شام کی حکومت اپنے روسی اتحادیوں کے ساتھ مل کر باغیوں کے زیر تسلط حلب شہر اور اس کے گرد و نواح میں لڑائی لڑ رہی ہے. اس جنگ کو 2 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں اور انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق گزشتہ 80 دنوں میں یہاں 6,000 افراد مارے جا چکے ہیں. صدر نے کہا کہ شام میں پرتشدد کارروائیوں بشمول فضائی بمباری اور شہریوں کو ہلاک کرنے کے دیگر طریقوں کا خاتمہ ضروری ہے. امریکی جماعت ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایران کو اسی دن نقد رقم فراہم کی جا رہی ہے جس دن اس نے 4 امریکیوں کو اپنی قید سے رہا کیا. ٹرمپ نے جمعے کے روز ٹویٹر پر پیغام دیا کہ جو طیارہ میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا وہ جینیوا سوئٹزرلینڈ میں یرغمالی طیارہ تھا اور یہ وہ طیارہ نہیں تھا جو ایران کے لیے $40 کروڑ نقد رقم لے کر جا رہا تھا. ٹرمپ اس رقم کے بارے میں غصے کا اظہار کرتے رہے ہیں اور ریپبلکن نے اس ہفتے آنے والی رپورٹوں کے بعد اس رقم کو تاوان قرار دیا. اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس رقم کی ایران کو جائز طور پر ادائیگی کرنی تھی. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ 1970 میں منقطع ہو جانے والے ہتھیاروں کے ایک سمجھوتے کے عشروں پرانے تنازع کے تصفیے کا حصہ تھا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا کہ یہ تاوان نہیں تھا. انہوں نے اس الزام کی تردید کی کہ ایران کو $400 ملین نقد رقم کی اسی روز ادائیگی جس دن یرغمالی رہا ہوئے ایک بے ایمانی کا سمجھوتا تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ منتقلی کا اعلان جنوری میں کیا گیا تھا، جس سے ایک روز پہلے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ نافذ ہوا تھا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو رقم منتقل کرنے کا یہ فیصلہ گزشتہ سال جنوری میں امریکہ کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے ایک دن بعد کیا گیا تھا۔ جمعرات کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ رقم کی یہ منتقلی کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس بارے میں حکومت کے دروازے مکمل طور پر کھلے ہوئے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے منگل کے روز خبر دی تھی کہ یہ رقم کیش کی شکل میں غیر امریکی کرنسی کی صورت میں ایک ایسے جہاز کے ذریعے پہنچائی گئی تھی جس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ صدر اوباما کے مطابق اس رقم کو کیش کی صورت میں دینے کی ایک وجہ تھی۔ ان کے الفاظ،
The reason that we had to give them cash is precisely because we are so strict in maintaining sanctions and we do not have a banking relationship with Iran that we couldn't send them a check and we could not wire the money۔
کیش کی شکل میں رقم دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم پابندیوں کو برقرار رکھنے میں کافی سخت ہیں اور ہمارے ایران کے ساتھ بینک کے ذریعے لین دین نہیں ہے، اور اسی لیے ہم انہیں چیک نہیں بیچ سکتے تھے اور نہ ہی وائر کے ذریعے رقم بیچ سکتے تھے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں رقم کی ادائیگی کے بعد ایران نے 4 امریکی مغویوں کو رہا کیا تھا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ رقم عشروں پرانے اس معاہدے کے تنازع کو حل کرنے کے لیے دی گئی تھی جو منسوخ ہو گیا تھا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ رقم برائے تاوان تھی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں مقیم مسلمان عالم فتح اللہ گولن نے ترکی میں جاری ہونے والے اپنے گرفتاری کے احکامات پر ملامت کی ہے۔ گولن پر ترکی نے الزام لگایا ہے کہ وہ پچھلے مہینے ہونے والی بغاوت کی ناکام کوشش کے بڑے منصوبہ ساز تھے۔ گولن نے کہا کہ یہ وارنٹ گرفتاری ان کی حیثیت یا نظریات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک بیان میں گولن نے کہا کہ انہوں نے ترکی میں ہونے والی بغاوت کی کوشش کی بار بار مذمت کی ہے۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ گولن نے فوج کے بھگوڑے افسروں کے ساتھ مل کر تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ گولن کو ترکی کے حوالے کیا جائے۔ امریکہ نے تاہم ابھی تک حوالگی کے باقاعدہ احکامات صادر نہیں کیے ہیں۔ سن 2016 کے اولمپک گیمز کا آغاز جمعے کی رات برازیل کے مارکانا اسٹیڈیم میں ایک شاندار تقریب سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک شاندار تقریب پہلا موقع ہوگا کہ یہ کھیل جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں ہو رہے ہیں۔ میڈیا میں گیمز سے پہلے بہت سی منفی خبروں کا چرچا رہا، جن میں میزبان شہر کا غلیظ پانی، سڑکوں پر احتجاج اور روس کے ڈوپنگ اسکینڈل شامل تھے، لیکن منتظمین کو امید ہے کہ وہ ان امور سے گزر جائیں گے اور افتتاحی تقریب میں ایک مختلف ریو ڈی جینیرو نظر آئے گا۔ اسی اثنا میں بین الاقوامی کمیٹی نے روس کے 271 ایتھلیٹس کو گیمز میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ ایتھلیٹس کو سرکاری طور پر کارکردگی بڑھانے والی ممنوع ادویہ استعمال کرنے کا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد سن 2016 کے موسم گرما اولمپک مقابلوں میں ملک کے ایتھلیٹس کی شرکت غیر یقینی دکھائی دیتی رہی ہے، لیکن ابھی بھی 118 روسی ایتھلیٹس کی اولمپک مقابلوں میں شرکت پر پابندی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ قانونی طور پر ان کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے صدارتی امیدواروں کو قومی سلامتی کے بارے میں آگاہ کریں، جن میں ایسی مخصوص اطلاعات بھی شامل ہیں جو عوام میں ظاہر نہیں کی جاتیں۔ ان امیدواروں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ ٹرمپ کے متعلق اوباما نے کہا کہ وہ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلے ایک سال کی سیاسی مہم کے دوران ٹرمپ ایسے عوامی خطیب کے طور پر سامنے آئے ہیں جو پہلے سے تیار کی گئی تقریر پر توجہ نہیں دیتے اور اس کے بجائے بے اختیار ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جو غیر معمولی طور پر بے تکلفانہ اور امریکی عوامی شخصیات کے بارے میں تنقیدی ہوتے ہیں۔ ان کے اس انداز سے کچھ حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ وہ قومی سیکیورٹی بریفنگ میں حاصل ہونے والی معلومات کو کیسے خفیہ رکھ سکیں گے۔ امریکہ میں انتخابات کے اس ہنگامہ خیز وقت میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سے امریکہ کے انتظامی نظام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سٹیو باراگونا کی ایک رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
انتخابات کا یہ تند و تیز وقت ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوگی۔ میں بالکل دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں۔ حکومت پر ہر طرف بے اعتباری کے ساتھ ڈیموکریٹک کنونشن کے موقع پر مظاہرہ کرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا، جمہوریت ایسی ہی نظر آتی ہے، اور دراصل جمہوریت نظر بھی ایسی ہی آتی ہے۔ اور یہ مارگریٹ جرگنسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر شخص اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔
The person who says that the system is rigged probably hasn't spent any time.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ انتخابی نظام درست نہیں، اس نے شاید کبھی کسی انتخابی عملے کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ مارگریٹ کہتی ہیں کہ انتخابی عملہ دھاندلی سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے مبصرین کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب ایسی ووٹنگ مشینیں مقبول ہو رہی ہیں جو انتخاب میں پیپرز کا الیکٹرانک ریکارڈ رکھتی ہیں، اور اگر کسی فراڈ کا شک ہو تو ریکارڈ کا تقابل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ تمام کاؤنٹیز میں یہ مشین موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حکام انتخاب کی تصدیق سے قبل کسی بھی انتخابی حلقے کا آڈٹ کر سکتے ہیں۔ منٹگومری کاؤنٹی کی الیکشن ڈائریکٹر مارگریٹ جرگنسن کہتی ہیں،
We compare the number of people that checked in versus the number of ballots that were issued.
ہم ووٹ کے لیے آنے والے افراد اور انہیں جاری کی جانے والی بیلٹ سلپوں کا موازنہ کرتے ہیں، پھر ہم مختلف امیدواروں کو ڈالے جانے والے ووٹوں اور بیلٹ پیپرز کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے سے قبل ووٹرز اپنی شناخت کراتے ہیں۔ ریپبلکنز شناختی کارڈ کی سخت ترین شرائط کے لیے کوشاں ہیں، تاہم متعدد ریاستوں میں ان قوانین کو اقلیتوں، کم آمدنی والے لوگوں اور معمر ووٹروں کے لیے، جن میں سے اکثریت ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں، غیر منصفانہ قرار دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا کہ کون ووٹ دینے کے لیے رجسٹر ہو گیا ہے پورے سال پر محیط عمل ہے۔ مارگریٹ کہتی ہیں، ہم ہر ماہ 30,000 دستاویزات پروسیس کرتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہ ہم محض دو دن ہی کام کرتے ہیں۔ انتخابات سے متعلق امور کے ایک ماہر جان فورٹیے کہتے ہیں کہ ووٹر رولز حجت اور بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ریپبلکنز اور زیادہ سیکیورٹی چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس اس بات سے پریشان ہیں کہ ووٹرز کو فہرستوں میں سے خارج نہ کیا جائے۔
ریپبلکنز would say there's a lot of messiness. There's sometimes you would move from one place to the other. You might have your name on twice.
ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ سارے عمل میں بہت بدنظمی ہے۔ بعض اوقات آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ دونوں جگہوں پر آپ کے نام کا اندراج ہو اور آپ کا ایڈریس درست نہ ہو، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اتنی جلدی ان کا نام ووٹنگ لسٹوں سے خارج نہ کیا جاتا ہو۔ لہٰذا اس عمل میں ایک افراتفری تو ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی موجود ہے کہ لوگ اس صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاہم مسٹر جان فورٹیے کہتے ہیں کہ اس عمل کو دھاندلی سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
We'll be right back.
ویتنام کی جنگ میں امریکی فورسز کی جانب سے لاؤس پر 9 سال کے خفیہ آپریشن کے دوران گرائے جانے والے 22 لاکھ ٹن بموں میں سے تقریباً ایک تہائی پھٹ نہیں سکے تھے۔ باراک اوباما جب ستمبر میں لاؤس کا دورہ کریں گے تو توقع ہے کہ وہ پھٹ نہ سکنے والے ان بموں کو ہٹانے اور اس سے منسلک خدمات میں مدد کے لیے اضافی رقوم کا اعلان کریں۔ لاؤس کے صوبے جیئنگ خوانگ سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل ٹی کارٹریٹ کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ کی بھاری بمباری کے بعد جو بم پھٹنے سے رہ گئے تھے، اب وہ لاؤس کے شمال مشرقی صوبے جینگ کوانگ کے دیہی علاقوں میں زندگی کے روزمرہ معمولات کا ایک حصہ ہیں۔ سن 2014 میں فوما چیک اس وقت ایک بم پھٹنے سے اپنے دونوں بازوؤں کے نچلے حصوں اور ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا تھا، جو وہ بموں کے پرانے خول اور بچے کچے دھاتی ٹکڑوں کو بیچنے کے لیے چن رہا تھا۔ ہوانگ کے خاندان کے افراد اور دوستوں کو اس کے اسپتال کے بلوں کی ادائیگی کے لیے اس کی مدد کرنی پڑی تھی۔ اس کی بیوی چاول کاشت کر کے کنبے کی کفالت کا زیادہ تر بوجھ اٹھاتی ہیں، جبکہ اس کی بیٹی جو ان کے 5 بچوں میں سب سے بڑی ہے اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ زمین میں دسے ہوئے بم کے اچانک پٹنے کے واقعے کا نشانہ بننے والے فاما چک اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے کھانے اور پینے اور باتھ روم جانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مجھے نہانے کی ضرورت ہو اور میری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو میں نہانے کے لیے نہیں جا سکتا، مجھے کسی کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ تھے فوما چیک کے۔ سن 1964 اور 1973 کے عرصے میں امریکہ نے ہو چی مو کے راستے سے شمالی ویتنامیوں کی سپلائی لائن کاٹنے کے ایک خفیہ مشن کے دوران لاؤس پر 20 لاکھ ٹن سے زیادہ بم برسائے تھے، لیکن ان میں سے ایک تہائی کے لگ بھگ مہلک دھماکہ خیز ہتھیار ابھی تک پھٹ نہیں سکے ہیں۔ لاؤس کی حکومت کا اندازہ ہے کہ حادثاتی طور پر بم پھٹنے کے واقعات میں تقریباً 15,000 افراد زندہ بچ گئے تھے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس سلسلے میں فراہم کی جانے والی خدمات، مثلاً بحالی کے لیے جسمانی تھراپی، گزر بسر کی تربیت یا دماغی صحت کے حوالے سے مدد کے مواقع بہت کم ہیں اور ان کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی مالی امداد پر ہے۔ 5 سال پہلے لا ڈون اپنے صحت میں گھاس چلا رہا تھا جس سے زمین میں دفن ایک بم فعال ہو کر پھٹ گیا۔ اس حادثے میں اس کی بینائی جاتی رہی اور اس کے بوڑھے والدین، جن کا انحصار معمولی سطح کی کھیتی باڑی پر ہے، اب انہیں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے۔ بم حادثے میں آنکھیں کھونے والے شخص کے والد خاتمہ تھما وانگ اپنے بیٹے کی حالت ازار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کام کاج میں ہماری مدد نہیں کر سکتا اور میرے لیے بھی کام کرنا کافی مشکل ہے۔ یہ صورتحال پورے خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ ایک عالمی امدادی گروپ ورلڈ ایجوکیشن ان تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم ہے جو لاؤس میں بچے کچے بموں کے دھماکوں میں زندہ بچ جانے والوں کو مدد فراہم کرتی ہے، لیکن ان کے پاس محض اس قدر وسائل ہیں کہ وہ سال بھر میں صرف 250 لوگوں کو مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ورلڈ ایجوکیشن گروپ کے لاؤس کے لیے کنٹری مینیجر کالیٹا مکٹرنی کہتی ہیں کہ زیادہ تر متاثر افراد جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی ضروریات مختلف نوعیت کی ہیں اور وہ پوری نہیں ہو سکی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ این جی اوز اور این پی ایز کے لیے متاثرہ افراد کو اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں رہتے ہیں بھرپور مدد فراہم کرنے کے حوالے سے فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے، اور خود زندہ بچ جانے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جب کسی خاندان کا کوئی فرد اچانک بم پھٹنے کے واقعے میں زخمی یا ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان پر بھی خاصا بڑا مالی بوجھ پڑتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کولیٹا مکلرنی کے۔ اگرچہ نہ پھٹنے والے بموں کے بارے میں علم و آگہی اور انہیں صاف کرنے کی کوششوں میں اضافے نے ہر سال اس نوعیت کے حادثات میں ہلاک اور زخمی ہونے کے واقعات میں کمی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے عمر بھر کی مدد کی ضرورت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے ان پاکستانی کارکنوں کے اہل خاندان کی مدد کے لیے جو سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں 50 کروڑ روپے کے ایک پیکج کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
سعودی عرب میں تنخواہیں نہ ملنے یا ملازمتوں سے فارغ کیے جانے والے پاکستانی شہریوں کے لیے وزیراعظم نواز شریف نے مالی اعانت کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے دفتر سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سعودی عرب میں پھنسے ہر پاکستانی کے خاندان کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ بیان کے مطابق سعودی عرب میں پھنسے 10,000 پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب میں متاثرہ پاکستانیوں کی مصدقہ فہرست جلد از جلد تیار کریں اور ان کو رقوم کی فراہمی کو بھی جلد یقینی بنایا جائے۔ اس سے قبل وزیراعظم نواز شریف نے سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے وزیر پیر صدر الدین کو فوری طور پر سعودی عرب پہنچ کر پاکستانیوں کی مشکلات کا از خود جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، تاہم حالیہ مہینوں میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس ملک میں پیدا ہونے والی معاشی صورتحال کے باعث سعودی عرب میں قائم بہت سی کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد میں پاکستان اور بھارت کے شہری شامل ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اپنے شہریوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے سعودی عرب میں تعینات اپنے سفیر کو ہدایت کی تھی کہ وہ پاکستانی شہریوں کو خوراک اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے متاثرہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان افراد کو تنخواہوں کی مد میں واجبات کی ادائیگی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بھی ایک حکم نامے کے ذریعے سعودی عرب میں کام کرنے والی تمام کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے عملے کے واجبات جلد از جلد ادا کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں ایم کیو ایم نے مبینہ گرفتاریوں اور اپنے کارکنوں کو زبردستی غائب کر دیے جانے کے خلاف 2 روزہ ہڑتال ختم کر دی ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی اس کے کارکنوں کی مبینہ گرفتاریوں اور گمشدگیوں کے خلاف کراچی پریس کلب پہ 2 روزہ علامتی بھوک ہڑتال ختم۔ یہ 2 روزہ علامتی بھوک ہڑتال جمعرات اور جمعے کو کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اس علامتی بھوک ہڑتال کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایم کیو ایم کے 170 کے قریب ورکر مسنگ ہیں اب تک، اور 60 سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیے جا چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، ہزاروں جس میں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھی ہیں، الیکٹ میئر جو کراچی کا ہے وہ بھی بہن دبا رہے ہیں، اور انلیگل انناؤنس بین ہے ایک طرح سے ایم کیو ایم کے اوپر، اور ہم ہر طرف جا رہے ہیں لیکن ہمیں کہیں سے بھی انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ ہم ان ہنگر اسٹرائک کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے یہاں پہ سندھ کے اربن ایریاز میں، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہیومن رائٹ وائلیشن جاری ہے۔
بار بار کوشش کے باوجود اس سلسلے میں حکومت سندھ کا موقف حاصل نہ ہو سکا۔ البتہ گزشتہ روز ایم کیو ایم کی علامتی بھوک ہڑتال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سعید غنی نے کہا تھا کہ احتجاج کرنا متحدہ قومی موومنٹ کا سیاسی حق ہے۔ سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ مقدمات عدالتوں میں ہیں چنانچہ حکومت سندھ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار آغا مسعود نے کراچی کی صورتحال، کراچی آپریشن اور متحدہ قومی موومنٹ کی علامتی بھوک ہڑتال کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
این جی او کا موقف یہ ہے کہ ان کے بہت سے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کچھ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ مسنگ پرسن ہیں اور احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے۔ جب ان کے اتنے رابطے ہیں تو رابطوں کے ذریعے ان کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد جو ان کی گریونسز ہیں اور جو شکایتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً اخبار اور ٹیلی ویژن پہ آتی رہتی ہیں، اس سلسلے میں مطلب یہ کہ کوئی راہ نکالیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت سے شروع ہوا، اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کراچی آپریشن کو سراہتی رہی ہے، لیکن سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ماضی کی مقبول ترین اداکارہ شمی مارا لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئی ہیں۔ سن 2010 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہ لندن کے ہسپتال میں دماغ کی سرجری کے بعد کوما میں چلی گئی تھیں۔ لاہور سے افضل رحمان اس کی تفصیل بتائیں گے۔
فالج کے حملے کے نتیجے میں ہونے والے دماغ کے ایک آپریشن کے بعد ماضی کی معروف اداکارہ لندن کے ایک اسپتال میں گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھیں، جہاں جمعے کے روز وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پاکستانی فلمی صنعت کے ابتدائی دور میں سبیحہ خانم، مسرت نذیر اور سورن لتا پاکستان میں بنائی جانے والی فلموں میں چھائی ہوئی تھیں، جب علی گڑھ میں پیدا ہونے والی پتلی بائی کے نام کی لڑکی جس نے فلموں میں اپنا نام شمیم آرا رکھا فلمی صنعت میں آئی اور انتہائی سخت مسابقے کے ماحول میں آہستہ آہستہ اپنا مقام پیدا کیا، وہ مقام جس کو آج ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ 1956 میں فلمی ہدایت کار نجم نقوی نے کنواری بیوہ نامی فلم میں متعارف کروایا۔ 1958 میں نور جہاں کی معروف فلم انارکلی میں چھوٹی بہن سریا کا کردار نبھایا۔ پھر 1960 میں مارکا آرا فلم سہیلی میں شمیم آرا کے کردار نے ان کو فلمی صنعت میں ایسا مستحکم کیا کہ پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی فلمیں دیو داس، دوراہا، ہمراز، قیدی، چنگاری، فرنگی، نائلہ، آگ کا دریا، لاکھوں میں ایک، سائقہ اور سالگرہ آج بھی پاکستانی فلمی صنعت کی کامیاب فلمیں باور کی جاتی ہیں۔ معروف فلمی پروڈیوسر، ہدایت کار اور کہانی نویس سید نور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شمیم آرا بہت کم گو، میٹھا بولنے والی اور شاز ہی کسی سے ناراض ہونے والی تھی۔ شمیم آرا کی فنی زندگی پر بات کرتے ہوئے سید نور نے کہا،
ان کی فلمی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو وہ ہے کہ انہوں نے اپنا فلمی کریئر جو سٹارٹ کیا، کامیاب نہیں رہی، لیکن جب کامیاب ہوئی تو بہت ہی رول، بڑے رول ان کے حصے میں آئے، جس میں رومانٹک رول بھی تھے اور فیملی اورینٹڈ جو خواتین ہوتی ہیں اس حوالے سے، جیسے نائلہ، سہیلی، سائقہ، اس قسم کی فلم جو تھی انہوں نے بہترین ٹائٹل رولز کیے۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ ڈائریکٹر بنی تو انہوں نے ایسی فلموں کا انتخاب کیا جو قطن ان کے مزاج سے، اس مزاج کے مطابق نہیں تھی جو ان کا فلمی کریئر رہا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پہلی فلم پلے بوائے بنائی جو میں نے لکھی، اس کے بعد مس ہانگ کانگ، مس کولمبو، مس سنگاپور، تین مس لیڈی کمانڈو، یہ سب میں نے لکھی تھی فلم۔ میرا ان سے بڑا لمبا ساتھ رہا، پھر نمبر بگڑا جائے کہ زمانے سے فلم میں چونکہ خود ڈائریکٹر بن چکا تھا تو میں نہیں لکھ پایا۔ بہت ہی پیار کرنے والی، بہت ہی عظیم خاتون، جو خاموشی ان کی زندگی میں رہی، اس خاموشی میں انہوں نے 5 سال بیڈ پہ گزار دیے۔
شمیم آرا کی فلمی صنعت میں آمد سے پہلے فلموں میں کام کرنا ہمارے معاشرے میں بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، تاہم جس انداز سے شمیم آرا نے اپنے آپ کو فلموں میں پیش کیا، بہت سے لوگوں کی اس ضمن میں حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے اپنے خاندان کی بچیوں کا فلموں میں جانا آہستہ آہستہ قبول کر لیا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
جمعے کو سپہر سری نگر میں درگاہ حضرت بل پر جمع ایک بڑے ہجوم اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان اس وقت جھڑپیں شروع ہو گئیں جب فورسز نے اس ہجوم کو روکنے کی کوشش کی۔ 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے درجنوں مقامات پر مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس استعمال کی، سٹن گرینیڈوں کے دھماکے کیے، خود کار بندوق سے فائرنگ کی اور پیلٹ گن استعمال کیے۔ وسطی ضلع بڈگام میں 2 شہری جن کی شناخت محمد مقبول وگے اور ظہور احمد کے طور پر کی گئی ہے اور شمال مغربی شہر سوپور میں ایک 26 سالہ نوجوان دانش رسول ہلاک ہو گئے، جبکہ کم سے کم 7 افراد کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ جھڑپوں کے دوران 200 سے زائد شہریوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جبکہ جیسا کہ عہدیداروں کا کہنا ہے درجنوں حفاظتی اہلکار بھی ان پر کی گئی سنگ باری کے نتیجے میں اور تشدد کے دوسرے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے سادہ رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ جمعے کے دن سری نگر کی ڈل جھیل کے مغربی کنارے پر واقع حضرت بل درگاہ کا رخ کریں، جہاں جلسہ آزادی ہوگا، نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور بھارتی کشمیر میں گزشتہ 4 ہفتے سے جاری شورش کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں جان بحق ہونے والے 50 سے زائد شہریوں کی ایثار ثواب کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ لیکن حفاظتی دستوں نے گزشتہ رات کے دوران ہی نہ صرف حضرت بل کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی بلکہ پورے سری نگر شہر اور وادی کشمیر کے تقریباً تمام دوسرے اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا اور حضرت بل سمیت بڑی بڑی مساجد میں نماز جمعہ پڑھنے نہیں دی اور نہ اجتماعات کی اجازت دی گئی۔ تاہم مقامی مساجد میں، جو محلہ مساجد بھی کہلاتی ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد لوگ حضرت بل کی طرف روان دواں نظر آئے۔ وہ بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور کم سے کم 2 مقامات پر حضرت بل کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہر اول دستے نے کفن پہن رکھے تھے، جبکہ متعدد مقامات پر مظاہرین کے ہاتھوں میں پاکستان کا قومی پرچم بھی نظر آیا۔ حفاظت دستوں نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا، جس کے ساتھ ہی جگہ جگہ طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جہاں نوز جاری ہیں۔ سرکردہ آزادی پسند رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی اور میر وائز عمر فاروق نے بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر حضرت بل کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 3 دن کے دوران پولیس نے 600 سے زائد ایسے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے جن پر سنگباری کے واقعات میں ملوث ہونے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کے دن حفاظت دستوں کے ایک آپریشن کے دوران ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ردعمل میں مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تاہم جمعے کو نئی دہلی میں بھارت کی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا کہ صورتحال میں بڑی حد تک بہتری آ گئی ہے۔ عدالت میں صورتحال سے متعلق ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے سولیسیٹر جنرل رنجیت کمار نے بتایا کہ گزشتہ 4 ہفتے کے دوران علاقے میں تشدد کے 872 واقعات پیش آئے اور ان میں 42 شہری اور 2 پولیس والے ہلاک اور 2656 شہری اور 3783 حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ 28 سرکاری عمارات کو نظر آتش کیا گیا اور 49 کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ مقامی انسانی حقوق کارکنوں نے بیان کو زمینی حقائق سے کوسوں دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالات میں کوئی سدھار نہیں ہوا ہے، جبکہ مرنے والے شہریوں کی تعداد 53 اور زخمیوں کی تقریباً 4000 ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں دیے گئے اس بیان میں حفاظتی دستوں کی طرف سے نجی املاک، اسپتالوں اور ایمبولنس گاڑیوں کو پہنچائے گئے نقصان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ سینکڑوں کی تعداد میں کی گئی گرفتاریوں کا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر براک اوباما 55 برس کے ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو ان کی سالگرہ کے موقع پر انہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے مبارکباد کے بہت سے پیغامات ملے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن، ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن، ان کے شوہر اور امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن اور خاتون اول مشیل اوباما نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ صدر اوباما نے اپنی سالگرہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک مقامی جارج ٹاؤن واٹر فرنٹ ریسٹورنٹ میں منائی۔ وہ ہفتے کے روز سے چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور اس دوران وہ کچھ وقت میساچوسیٹس میں مارتھا وینیارڈ میں گزاریں گے، جہاں ان کی چھوٹی بیٹی ساشا ایک سی فوڈ ریستوران میں کام کرتی ہیں۔ امریکی معیشت میں جولائی کے مہینے میں 255,000 ملازمتوں کا خالص اضافہ ہوا ہے، جبکہ اجرتوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں 2.6% بڑھوتی ہوئی ہے۔ محکمہ محنت کی جمعے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بے روزگاری کی شرح 4.9% کی سطح پر برقرار ہے۔ سن 2009 کی کساد بازاری میں بے روزگاری کی شرح 10 درجے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ زمبابوے میں گزشتہ ماہ طویل عرصے سے برسر اقتدار صدر رابرٹ مگابے کے خلاف مظاہروں کا ایک ایسا سلسلہ دیکھنے میں آیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہرارے سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سباستیان محفو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
جون کے مہینے سے زمبابوے میں مظاہرے جاری ہیں۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ صدر رابرٹ مگابے کی حکومت انسانی حقوق کا احترام کرے اور خراب ہوتی ہوئی معیشت کی صورتحال کو بہتر کرے۔ بدھ کے روز کئی لوگ اس وقت زخمی ہو گئے جب پولیس نے ہرارے میں ایک مظاہرے کو منتشر کیا۔ یہ مظاہرہ حکومت کے اکتوبر میں اپنے بانڈ نوٹ جاری کرنے کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ پادری ایوان ماوارے ان مظاہروں کے لیڈر ہیں جو دس فلیگ تحریک چلا رہے ہیں۔ جمعرات کے روز سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز بلاویوں میں یہ مظاہرے نئی شکل اختیار کریں گے جب زمبابوے اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا ہوگا۔ ان کے الفاظ ہیں،
When the 36th over starts, you and I are going to stand up as a sign of saying for 36 years we've been quiet, but now we're standing up.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 36واں اوور شروع ہوگا تو آپ اور میں کھڑے ہوں گے اور اشارے دیں گے کہ مگابے کی حکومت کو 36 برس ہو گئے۔ ہم اب تک خاموش رہے ہیں لیکن اب ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قومی ترانہ گائیں۔ وہ آپ کو خاموش نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قومی ترانہ گانے کے لیے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چینل جو کرکٹ دکھا رہا ہوگا اس پر توجہ مرکوز کرے گا۔ زمبابوے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آپ سے کیمرہ ہٹائیں گے لیکن وہ آپ کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ یہ تھے پادری ایوان ماوارے کے الفاظ۔ ماوارے گزشتہ ماہ جنوبی افریقہ فرار ہو گئے تھے جب انہیں ان الزامات کے بعد رہا کر دیا گیا کہ وہ صدر مگابے کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زانو پی ایف یوتھ اور اسٹوڈنٹ موومنٹ کے سابق لیڈر تفاوا جو کہتے ہیں کہ مظاہروں سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن مسٹر مگابے جن کی عمر 92 برس ہے ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہی مزاحمت کا سامنا ہے۔ ہرارے پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے لیکچرر اور تجزیہ کار الیگزینڈر اوریسوں کہتے ہیں،
This flick coming forward, those are part of the stupidity that is making rounds in the city. I don't have anything to buy out of it because you can't tell me that you can mobilize 4 million people on Facebook.
جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لیڈرشپ کے بحران کا نتیجہ ہے۔ یہ النینوں سے پیدا شدہ خوش سالی، بینکوں میں رقم کی کمی اور بے وقوف حکمراں پارٹی کا کمال ہے۔ وہ ایسا کوئی اقدام نہیں کر رہی کہ کم از کم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں ہم کچھ تو کر رہے ہیں۔ لہٰذا لوگ اب عاجز آ چکے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مسٹر مگابے کے لیے آخری موقع ہو، لیکن وہ نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ہرارے پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے لیکچرر اور تجزیہ کار الیگزینڈر اوریسو کے الفاظ۔ لوگ ملک کی اقتصادی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تمام سرحدوں پر زور دیا ہے کہ وہ پیر کے روز بند رہیں تاکہ ہرارے پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ گزشتہ ماہ متعارف ہونے والی درآمدات سے متعلق تعزیرات اٹھا لے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بالی ووڈ کی سن 2016 کی اب تک کی 10 بہترین فلموں کی۔ اس فہرست میں چھٹا نمبر ہے فلم باغی کا۔
ہائے، آئی ایم سیا، میں تو پیدا ہی ریبیل ہوئی تھی، پھر اس سے ملی رونی، वो भी बागी। धमाका तो होना ही था।
35 करोड़ रुपए में बनने वाली इस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए कमाए। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर ने मरकजी किरदार अदा किया।
तू जो अपने नैनो से बाण चला रहा है ना, वो मुझ पे काम नहीं करेगा। अपनी लिमिट में रह।
इतनी जल्दी? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है।
टाइगर ने इस फिल्म के लिए सख्त मेहनत की और स्टंट्स के लिए बाकायदा क्लासेस ली। यही वजह थी कि टाइगर ने इस फिल्म में बस ऐसे स्टंट्स किए जो पहले कभी किसी फिल्म में नहीं किए गए। ये फिल्म 29 अप्रैल सन 2016 को रिलीज हुई।
धीमी धीमी हवा तेरी उड़ने लगी हस्ती मेरी, ओ खुशबू खुशबा महका इश्क, डूबा डूबका गहरा इश्क।
नीरजा, ये फिल्म आती है 5वें नंबर पर। 20 करोड़ के बजट के साथ बनने वाली इस फिल्म ने 135 करोड़ रुपए कमाए। मरकजी किरदार अदा किया सोनम कपूर ने, जबकि शबाना आजमी भी इस फिल्म का हिस्सा थी। ये फिल्म 19 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस तरह ये फिल्म फीमेल लीड रोल के साथ 100 करोड़ से ज्यादा बनाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई।
इसको प्लीज चुप करा यार, ये क्यों पीछे पड़ा हुआ है? दिमाग खराब है तुम्हें, घर पे नहीं पागलखाने में रहना चाहिए।
बेस्ट है ना, तब तो तुम्हारा रास्ता साफ।
फिर तू छोड़ गए क्या कर रहा है?
एक मेरी मरी हुई फोटो ले।
नॉर्मली मेरी फैमिली ऐसे बिहेव नहीं करती। करेक्शन, मेरी फैमिली पब्लिक में ऐसे बिहेव नहीं करती।
शिबी, आप ही तुम्हारी फैमिली तो है।
अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल।
इस सिलसिले की अगली और चौथे नंबर पर आने वाली फिल्म है कपूर एंड सन्स, जो 35 करोड़ में बनी और इसने कमाए 152 करोड़। मरकजी किरदार फवाद खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, रत्ना पाठक और रजत कपूर ने अदा किए। ये फिल्म 18 मार्च सन 2016 को रिलीज हुई।
मायसेल्फ बटुक पटेल, लंदन सिटी का सबसे लकी पापा, क्योंकि मेरे पास है 3 संस्कारी बेटियां। लेकिन मैं इस दुनिया का पहला और आखिरी बाप हूँ जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाना चाहता।
I have a boyfriend.
What?
Houseful 3 आती है 3rd नंबर पर। 65 करोड़ की लागत के साथ इस फिल्म ने 169 करोड़ रुपए कमाए। इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फखरी और लिजा ने मरकजी किरदार अदा किए। ये फिल्म 3 जून को रिलीज हुई।
तनु इतना मैं प्यार करां, तू जावे जे मैनु छड़ के, मौत दा इंतजार करा।
2rd नंबर पर आती है अक्षय ही की फिल्म एयरलिफ्ट। 30 करोड़ रुपए में बनने वाली इस फिल्म ने 231 करोड़ रुपए कमाए। ये फिल्म 22 जनवरी को रिलीज हुई।
ना वो आँखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं।
और पहले नंबर पर है सलमान की सुल्तान।
घूमे थारे जैसा ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू।
70 करोड़ रुपए में बनने वाली इस फिल्म ने अब तक कमाए हैं 534 करोड़ रुपए। यशराज बैनर्स तले बनने वाली इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा ने मरकजी किरदार अदा किए हैं।
जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اسد حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کے خلاف جاری تشدد کے رد عمل میں امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول سے متعلق دفتر یا اوفیک نے 21 جولائی کو 8 افراد اور 7 اداروں کو شام کی حکومت کو مدد یا سہولیات کی فراہمی، شام کے وسیع تباہی کے ہتھیاروں کے پروگرام کی اعانت اور نامزد افراد اور اداروں کی مدد کی بنا پر خصوصی پابندیوں کے لیے نامزد کیا ہے. ان نامزد افراد کی کسی بھی املاک یا املاک کے منافعوں کو لازماً منجمد کر دیا جائے گا جو امریکی اشخاص کے زیر قبضہ یا کنٹرول میں ہوں یا امریکہ کے اندر ہوں. اس کے علاوہ ان نامزد افراد سے امریکی افراد کا کوئی بھی مالی لین دین عمومی طور پر ممنوع ہے. اوفیک نے یوسف ارباش اور نبیل تیزینی کو انجینئرنگ اور تعمیرات سے متعلق ایک نامزد شامی کمپنی ہیسکو انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن لمیٹڈ کی مادی طور پر معاونت، کفالت یا مالی، مادی یا تکنیکی معاونت یا اس کی مدد کے لیے سہولیات سے متعلق سامان کی فراہمی یا اس کی جانب سے لین دین کرنے کی بنا پر ان کے خلاف خصوصی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. اوفیک نے یونا اسٹار انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ساتھ، جو ایک عرصے تک شام کی فضائیہ کے لیے شپنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر چکی ہے، شام کی حکومت کے دوسرے نامزد اداروں کے خلاف بھی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. پابندیوں سے متعلق نامزد افراد کی فہرست میں شامل صالح حبیب، جو یونا اسٹار کا انتظام چلاتا ہے اور کمپنی کے مالک اور سی اے او کے طور پر کام کرتا ہے، متحدہ عرب امارات میں قائم رابطوں اور نقل و حمل سے متعلق کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک کی ایک اہم شخصیت ہے. یہ نیٹ ورک حساس تجارتی سامان اور جنگی خام مال بحری ذرائع سے شام تک پہنچا چکا ہے. اوفیک نے ٹی ربر کمپنی پر، جو شام کی وزارت دفاع اور شام کی ایئر فورس کو ہوائی جہازوں کے ٹائرز سپلائی کرتی تھی اور اس کے سیلز مینیجر یونا لینگ اور عطیہ خوری کے ساتھ ساتھ مونیٹا ٹرانسفر اینڈ ایکسچینج پر بھی شام کی حکومت کی مادی طور پر معاونت، کفالت یا مالی، مادی یا تکنیکی معاونت یا اس کی مدد کے لیے سامان یا سہولیات کی فراہمی کی بنا پر پابندی عائد کی ہے. شام کے ایک کاروباری شخص اوسلی کو بھی، جو اپنے بین الاقوامی کاروباری رابطوں کے ساتھ شام کی حکومت کی مدد کر چکا ہے، عماد خوری ای کے الٹرا فائنینشیل گروپ لمیٹڈ کے ساتھ پابندیوں کے لیے نامزد کیا گیا تھا. ماروس گروپ، ایاد ماروس اور ماروس ٹریڈنگ ایف زیڈ ای کو دوسرے جرائم کے ساتھ ساتھ ایس ایس آر سی کے لیے یا اس کی جانب سے کام کرنے یا کام کرنے کا دعوے دار ہونے کی بنا پر پابندیوں کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جو شامی حکومت کا وہ ادارہ ہے جو غیر روایتی ہتھیار اور انہیں داغنے کے لیے درکار میزائل تیار کرنے اور بنانے کا ذمہ دار ہے. دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایڈم جے زوبن نے کہا ہے کہ وسیع تباہی کے اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کی توسیع سے لے کر شام کے عوام کے خلاف خوفناک تشدد کے استعمال تک اسد حکومت تخریبی کردار میں بے دھڑک ملوث رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ ان کے خلاف مسلسل اقدام کرتا رہے گا. یہ اسد حکومت کی استبدادی کارروائیوں اور خطرناک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو ہوا دیتے رہتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
और इसके साथ ही हमारे आज के इस दूसरे न्यूज शो का वक्त खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर असफर इमाम, और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा हरदम रवाहें जिंदगी, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। पहले ये प्रोग्राम नष्ट हो चुका है, आप इसमें टेलीफोन कॉल्स नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम पेश करती हैं यास्मीन जमील। इस दौरान इंजीनियर होंगे ग्रेग बंस। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।